السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. لقد رضي الله عن المؤمنين، تحقیق کے اللہ راضی ہو گیا مؤمنین سے. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، بس اس نے جان لی وہ چیزیں جو تمہارے دلوں میں تھی. فانزل السکینۃ علیہم، بس اس نے جان لی وہ چیزیں جو ان کے دلوں میں تھی. فانزل السکینۃ علیہم، بس ان پر سکینہ نازل کی. واثابہم فتحا قریبا، اور انہیں بدلے میں قریبی فتح دی. ومغانم كثيرة يأخذونها، اور بہت ساری غنیمتیں جنہیں وہ لے رہے ہیں. وكان الله عزيزا حكيما، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، اور اللہ تعالی نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جنہیں تم لوگے. فعجل لکم ہذہ، بس تمہارے لیے اس کو جلدی کر دیا. وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. ولتكون آية للمؤمنين, اور تاکہ نشانی ہو جائے مؤمنین کے لیے, ویہدیکم صراطا مستقیما, اور تمہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرے. وأخرى لم تقدروا عليها, اور دوسری فتح جس پر تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوئی, قد احاط اللہ بها, تحقیق کہ اللہ تعالی شانہ نے اسے احاطے میں لے رکھا ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیرا, اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں سے حق تعالی شانہ صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی منقبت بیان فرما رہے ہیں, اور اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ نے ان کے لیے جو ظاہری اور باطنی نعمتیں مقدر فرمائی تھیں ان کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں. چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, تحقیق کہ اللہ راضی ہو گیا مؤمنین سے, اور یہاں مؤمنین سے وہ تقریباً 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مراد ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام تر اندیشوں کے باوجود عمرہ کی غرض کے لیے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے تھے, اور وہاں پہنچنے کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جہاد کا مرحلہ آ گیا, قتال کا مرحلہ آ گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تقاضا کیا کہ قتال پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو. تو یہ حضرات مدینہ منورہ سے کئی سو کلومیٹر دور ہیں, کئی سو میل دور ہیں, اور جنگی ساز و سامان میں سے کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. یہ تو احرام کی دو چادریں پہنے ہوئے تھے, زرہ آرمر ایک بھی نہیں, تیر کمان نیزے ڈھالیں. اس زمانے میں ایک ایوریج درجے کا آدمی جب سفر کرتا تھا اور سفر کے دوران اپنے ساتھ جو ہتھیار رکھتا تھا بس اس ہتھیار کو لے کر کے نکلے تھے, اور وہ ایک تلوار ہوا کرتی تھی, اور ایک تلوار جو ہے اسے کوئی خطرے کی چیز نہیں سمجھتا تھا. چنانچہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس میں یہ طے ہوا کہ اس سال تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے, آپ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے, تو اس میں جو شرائط تھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ جب آئندہ سال آئیں گے تو صرف میان میں تلوار لے کر آئیں گے. تو 1300, 1400, 1500 آدمی جب عمرۃ القضاء کے لیے آئندہ سال آئیں گے اور 3 دن تک قیام کریں گے, تو ظاہر ہے کہ قریش مکہ کو ان سے ایک قسم کا خطرہ تو تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. پھر بھی صلح نامے میں یہ بات لکھی گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھ ایک تلوار لے کر آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تلوار سے کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ وہ بھی جانتے تھے, یہ بھی جانتے تھے, غیر مسلم بھی جانتے تھے, مسلم بھی جانتے تھے. تو کئی سو میل گھر سے دور, نمبر ایک. نمبر دو, تعداد میں کم. یہ کئی سو میل دور, وہ دس پندرہ میل کے فاصلے پر. جنگ کا ساز و سامان سارا تیار, وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں, ایک تلوار اور احرام کی چادریں. تعداد میں وہ بہت زیادہ ان کی بنسبت, تو ان کی تعداد کم ان کی تعداد زیادہ, اور ان کے لیے کمک مدینہ منورہ سے پہنچنے میں بہت دیر لگے گی, اور چاروں طرف جو ہے وہ غیر مسلموں کے قبائل رہتے تھے مدینہ منورہ کے, مکہ مکرمہ کے مضافات میں. لیکن اس کے باوجود ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے پسو پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے تو ہر شخص بیعت کرتا چلا گیا. بعض روایات میں 1300 کی تعداد ہے, بعض روایات میں 1400 کی تعداد ہے, بعض روایات میں 1500 کی تعداد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی گنتی نہیں ہوئی تھی, نہ جاتے وقت گنتی ہوئی تھی, نہ وہاں گنتی ہوئی تھی, نہ واپسی میں گنتی ہوئی. اور گنتی اس لیے نہیں ہوئی کہ گنتی تو تب ہوتی ہے جب جنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں, یا جنگ کے لیے نہیں گئے تھے تو گنتی نہیں ہوئی تھی. گنتی نہیں ہوئی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین اندازے سے بات کر رہے تھے, تو کسی نے 1300 کہا, کسی نے 1400 کہا, کسی نے 1500 کہا, تو تقریباً 1500, کچھ کم کچھ زیادہ. یہ سارے مومنین تھے, بیعت کرنے والے جتنے تھے وہ سارے مومنین تھے. تو قرآن کی اس آیت نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کے لیے دو باتوں کی گواہی دے دی. ایک تو ان کے ایمان کی گواہی دے دی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, لقد رضی اللہ عن الذین کانوا معک عن الذین سافروا للعمرۃ, یہ نہیں کہا. تحقیق کہ اللہ راضی ہو گیا مومنین سے, تو ایک تو ان کے ایمان کی گواہی دی, اور دوسری اس بات کی گواہی دی کہ اللہ راضی ہو گیا ہے. اور علامہ ابن عبد البر المالکی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی شانہ قرآن میں یہ فرما دے کہ میں فلاں سے راضی ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ اب اس شخص سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ایک شخص آج اچھا کام کرتا ہے, اس سے اللہ تعالی شانہ راضی ہو گئے, اور اللہ کے علم میں ہے کہ یہ 5 مہینے کے بعد مرتد ہو جانے والا ہے, یہ 5 مہینے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینے والا ہے, تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ قرآن میں اس کا اعلان کیسے کرتے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اس لیے قرآن میں جب آ گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, تو ان کا ایمان بھی پکا ہو گیا اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی رضا مندی بھی پکی ہو گئی. اور یہ جو 1400 1500 1300 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے میدان میں پہنچے تھے, ان میں ایک منافق بھی تھا, وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا, اوپر اوپر سے اس نے اسلام قبول کیا تھا, جد ابن قیس الانصاری, انصاری کہا جاتا تھا اس لیے کہ ظاہر میں مسلمان تھا. عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ادھر بیعت رضوان, اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس بیعت کے نتیجے میں راضی ہو گئے, اسے بیعت الشجرہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ببول اور کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بیعت لی. تو اس مرحلے پر پہنچنے سے پہلے اس کا اونٹ گم ہو گیا, وہ اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا, اور وہ اس کو اونٹ کو ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا, اس وقت تک اللہ نے اسے مشغول رکھا جب تک کہ مومنین اس مرحلے سے نکل کر دوسرے مرحلے میں نہیں پہنچ گئے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ اعلان کرنے والے تھے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے, ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پہنچے ہوئے تھے سفیر بن کر. اور انہی کے بارے میں ایک خبر یہاں آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے, اور اسی کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی اور بیعت علی الموت لی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو جب بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کس بات پر بیعت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, تو بعضوں نے کہا کہ ہم نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم میدان کو چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں, اور بعضوں نے یہ کہا کہ ہم نے موت پر بیعت کی تھی. دونوں کا مال ایک ہی ہے, موت پر بیعت کی تھی کا مطلب یہ کہ مر جائیں گے مگر بھاگیں گے نہیں, اور بھاگیں گے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھاگیں گے نہیں اگر مرنا پڑا تو مر جائیں گے. الفاظ میں فرق ہے, جذبے میں کوئی فرق نہیں. اور کئی صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ایسے تھے جیسے سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ, نو عمر نو جوان, کہ شروع میں بھی بیعت کی, بیچ میں بھی بیعت کی, اور اخیر میں بھی بیعت کی, تین تین مرتبہ بیعت کی. اور سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خوش نصیب لوگوں کو تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو بھائی ہو نہیں, مجھ سے بیعت نہیں کریں گے, تو کہ میں نے تو بیعت کر چکا ہوں, کہ پھر کیجئے. یہ جو بیعت تھی اس بیعت کی برکتیں ظاہر ہوئی بعد میں ان لوگوں کی زندگیوں میں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے حکم پر جو بھی لبیک کہتا ہے پھر اس عمل کی نوبت آتی ہے یا نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ حالات پیدا کرتے ہیں, ان حالات میں دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے, میری اطاعت کرتا ہے یا نہیں. اور بندہ جب کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن یہ کام نہیں کروں گا, اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہے, تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ آگے اس کو تکلیف میں نہیں ڈالتے. دیکھ لیا اندر کی اس کی حالت کے, فیصلہ کر چکا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالی شانہ آزماتے بھی ہیں, لیکن جب بندہ یہ طے کر لیتا ہے تو پھر اس عمل کو کرنے کی نوبت آتی ہے یا نہیں, برکتیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں. اور ظاہری برکتیں بھی ملتی ہیں, باطنی برکتیں بھی ملتی ہیں, علمی برکتیں بھی ملتی ہیں, عملی برکتیں بھی ملتی ہیں, دنیاوی برکتیں بھی ملتی ہیں, اخروی برکتیں بھی ملتی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالی شانہ ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے میرے ان برگزیدہ بندوں نے حالات کے ہر اعتبار سے ناموافق ہونے کے باوجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور لبیک کہہ کر کے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, تم بھی تمہاری زندگی کے ہر مرحلے میں جب بھی میری طرف سے کوئی بھی تقاضا ہو, نماز کا تقاضا ہو, زکات کا تقاضا ہو, نظر کی حفاظت کا تقاضا ہو, بھوکا رہنے کا تقاضا ہو, اس تقاضے کو پورا کرنا, اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ جیسے ان کو برکتوں سے مالا مال کیا تھا تمہیں بھی برکتوں سے مالا مال کریں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کرنا شروع کیا. تو تین خلفائے راشدین میں سے تین حضرات تو وہیں موجود تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سعادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہادی ید عثمان, نیچے ہاتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ, اور دائیں ہاتھ کو اوپر کر کے آپ نے فرمایا کہ ہادی ید عثمان, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے کہا کہ یہ عثمان کی بیعت ہو گئی. تو اذ یبایعونک تحت الشجرہ میں ان کو بھی اللہ نے داخل کر دیا اس طرح.
ورنہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ یہ آیت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک نہیں ہے. اور اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے دور سے امت کا اس پر اجماع ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے کہ سب سے افضل اس امت میں اصحاب بدریین ہیں, اور اصحاب بدریین کے بعد سب سے افضل اصحاب شجرہ ہیں, اصحاب بیعت رضوان ہیں, اصحاب صلح حدیبیہ ہیں. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم 1400 آدمی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حدیبیہ کے میدان میں ہم لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ انتم خیر اہل الارض, اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سے سب سے بہتر تم ہو. اور ام بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرۃ, درخت کے نیچے جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یہ بشارتیں میرے بھائیو اس وقت ملتی ہے جب بندہ جم جاتا ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر, اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت صرف قتال میں محصور نہیں ہے, جس وقت جو حالت ہو جس وقت جو تقاضا ہو اس حالت میں اس تقاضے کو پورا کرنا, بس یہی جم جانا ہے, اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ تعالی شانہ تحقیق کے راضی ہو گیا. تو کیا پہلے راضی نہیں تھا؟ نہیں, دو باتیں ہیں, ایک بات یہ کہ راضی پہلے سے تھا, ایک اور اچھا عمل وجود میں آیا تو رضا میں اضافہ ہوا, اور رضا میں اس قدر اضافہ ہوا کہ اس مرتبہ ایسی رضا نصیب ہو گئی کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالی شان وہ راضی ہو گیا مؤمنین سے جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم, بس اللہ تعالی شان انہوں نے جان لیا وہ جو ان کے دلوں میں تھا. تو ترتیب اس کی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس وقت دلوں کی حالت کو اللہ نے جان لیا اور اس کے نتیجے میں اللہ راضی ہو گیا. تو یہ فعلم ما فی قلوبہم کا تعلق اذ یبایعونک تحت الشجرہ کے ساتھ ہے, تاکہ کسی طالب علم کو یہ اشکال نہ ہو کہ رضا پہلے اور علم بعد میں. تو جب آپ بیعت کر رہے تھے اس وقت تمہارے دلوں کی حالت اللہ کے سامنے منکشف تھی, کھلی ہوئی تھی, ہر چیز سے اللہ واقف تھا, اس لیے اللہ تم سے راضی ہو گیا. اور دلوں کے اندر کیا تھا؟ اللہ نے کس چیز کو پایا دلوں کے اندر؟ دلوں کے اندر اخلاص تھا, دلوں کے اندر للہیت تھی, دلوں کے اندر توکل تھا, دلوں کے اندر اعتماد تھا, اور دلوں کے اندر خوف بھی تھا. دلوں کے اندر خوف بھی تھا کہ حالات ایسے ہیں, عقل کا تقاضا یہ تھا کہ حالات ایسے ہیں, تو اس خوف کے باوجود بھی اللہ نے دلوں میں توکل کو پایا, اس خوف کے باوجود اللہ نے دلوں میں اعتماد کو پایا, اس خوف کے باوجود بھی اللہ تعالی شانہ نے بیعت کرتے ہوئے پورا اخلاص پایا, للہیت پائی کہ یہ جس چیز پر بیعت کر رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے پورے طور پہ تیار ہے. تو جب یہ ہوا تو فانزل السکینۃ علیہم, اللہ تعالی شانہ نے سکینہ نازل کر دی, اور اس سکینہ کا فائدہ یہ ہوا کہ خوف ختم ہو گیا. تو دیکھو اللہ جل جلالہ وام منوالو آزمائش کے نقشے ہمارے سامنے رکھتے ہیں, پھر ہمارے ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں, باطنی عمل کو دیکھتے ہیں, ظاہری عمل درست, باطنی عمل درست, تو اللہ جل جلالہ وام منوالو حالات کو بدل دیتے ہیں. یہاں خوف تھا, یہ خوف کا رہنا ضروری تھا شروع میں, تبھی تو آزمائش ہوگی, اللہ نے اس خوف کو دور کر دیا, اور یہاں سے منتقل کر دیا مکہ مکرمہ میں. ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا, اور ایسا خوف پیدا ہوا کہ ظاہری اسباب کے تحت مسلمانوں کو ختم کرنے پر قدرت کے باوجود وہ صلح کے لیے تیار ہو گئی. سکینہ نازل کی, تو سکینہ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ خوف ختم ہو گیا, لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو گئے, اور ایسے تیار ہو گئے کہ جب اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے منع فرمایا تو دل میں بہت دکھ ہوا, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب ہم واپس جا رہے ہیں, جانور ذبح کرو, بالوں کو کٹواؤ, احرام سے نکلو, تو کوئی تیار نہیں ہوا, کوئی تیار نہیں ہوا. اس لیے کہ ابھی بھی اس امید کو لیے ہوئے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ چلو اللہ کا حکم آیا تو توان کرہن اب کرنا ہی پڑے گا, حالات بہت خراب ہیں, اور پھر اللہ نے کہا کہ نہیں اب اس وقت لڑنا نہیں تو خوش ہو گئے, نہیں, جمے رہے, احرام سے نکلے نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کے بارے صحابہ جو تھے وہ تو آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور باقاعدہ گفتگو کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ حق پر نہیں ہیں, ہم لوگ حق پر نہیں ہیں, اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ عمرہ کرو گے, تم نے نہیں کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور آپ کا خواب وہی ہوتا ہے. پھر یہ کمی ذلت کیوں ہمیں دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل تم نے ٹھیک کہا, ایسا ہی ہے, جو تم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال عمرہ کریں گے. اللہ کے بندے عمرہ ہوگا, میرا خواب پورا ہوگا, خواب میں یہ بتلایا گیا تھا کہ عمرہ ہوگا, یہ نہیں بتلایا گیا تھا کہ اس سال ہوگا, پھر وہ خواب پورا ہوا آئندہ سال. تو سکینہ نازل ہوئی, اور اس کے بعد جب صلح ہوئی تو صلح میں بھی دلوں میں کچھ رنجشیں تھیں کہ اتنی کمزور شرائط پر صلح ہو رہی ہے, اتنی کمزور شرائط. ابھی معاہدہ ہوا نہیں, ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی مکہ مکرمہ سے, اور وہ 8-10 میل کا فاصلہ طے کر کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر گئے آ کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ان کی طرف, تو سہیل ابن عمرو ابو جندل کے والد تھے, اس وقت غیر مسلم تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری طرف سے جو کوئی مسلمان ہو کر کے تمہاری طرف آ جائے گا تو تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ اسے ہمارے سپرد کر دے, اور اگر تمہاری طرف سے کوئی کافر بن کر یہاں آئے گا تو ہمارے لیے ضروری نہیں. بس یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی, ابھی بات طے نہیں ہوئی تھی کہ اس شرط کے پر ہم راضی ہیں, ابھی باتیں ابھی دونوں طرف سے ڈسکشن ہو رہے تھے, اور ابو جندل آ گئے. تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ دیکھو یہ مسلمان ہو کر کے تمہارے پاس آ گیا ہے, ھذا اول ما اقاضی کا یا محمد, یہ سب سے پہلا شخص ہے جس کا میں تقاضا کر رہا ہوں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو واپس کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہ لم نقبل کتاب بعدو, اب تک تو ہماری صلح مکمل نہیں ہوئی ہے, دستاویز مکمل نہیں ہوا, اور اس شک پر تو ابھی بحث ہو رہی ہے, تو کہا کہ نا پھر تو ہم آگے صلح کریں گے ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس ایک چھوڑ دیجیے آپ, اس کے بعد جتنے بھی ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ واپس کر دیں گے. کہ نا مگر اوپر سے حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اس وقت جنگ میں وہ فوائد نہیں ہے جو صلح میں ہے. جنگ میں فتح تمہاری ہوگی, جیسا کہ آگے آیات میں آ رہا ہے, فتح تو تمہاری ہوتی یہاں پر بھی, یہ تو اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا تھا اگر ہوتی تو, لیکن جنگ میں وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے. اور ایک مومن جو ہے وہ دین کو سامنے رکھ کر سارے فیصلے کرتا ہے, جذبات کو نہیں. جذبات کو کنٹرول کر کے دین کو سامنے رکھ کر چلنا یہ ہے دین, جذبات سے مغلوب ہو کر چلنا یہ دین نہیں ہے. کبھی کبھی جذبات سے مغلوب ہو کر انسان چلتا ہے اور ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دین کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں, لیکن وہ دین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی. اب سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ 1300, 1400, 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ صلح حدیبیہ میں کھڑے ہیں, اور ایمانی اخوت ایسی زبردست ہوتی ہے کہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی ایک مسلمان اپنے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے بہت ہمدردی پاتا ہے, دکھ درد پاتا ہے اس کے دکھ کو سن کر. تو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے بڑی مشکل سے یہاں آئے تھے اور واپس ان کو لے جا رہے تھے, تو صحابہ پر کیا گزری ہوگی. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سراپا تابع بن کر کے کھڑے تھے, اور پھر وہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے کیا تو رد وقت جی تو مسلمن, میں مسلمان بن کر کے آیا اور مجھے دوبارہ لوٹایا جا رہا ہے. اور ایمان اور یقین کا کیا درجہ ہوگا کہ بڑی مشکل سے مسلمانوں کے اندر آ کر کے پڑ گئے, پھر ان کو واپس لوٹایا گیا, ان کے ایمان میں بھی جنبش نہیں آئی, ان کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہمیں ایسا نبی نہیں چاہیے جو ہمارا خیال نہیں کرتا. یہ چیزیں میرے بھائیوں درس قرآن میں, درس حدیث میں سیرتوں کو پڑھتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم صرف پڑھ کر کے گزر نہ جائیں, ہماری لائف کے ساتھ کیسے ریلیٹ ہوتا ہے. جنبش نہیں آئی کیوں؟ اس لیے کہ اعتماد تھا کہ اللہ کے نبی ہیں. جب اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کی طرف سے جو کچھ بھی آئے اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. اور ان کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو اس وقت جو ہے یہ دل میں ایک خلیش تو تھی, تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے جب سکینہ نازل فرمائی تو فوری طور پر تو وہ دشمنوں کا خوف ختم ہو گیا, بالکل جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. اور جب واپس ہو رہے تھے تو اسی سکینہ کی برکت سے دل میں مکمل اطمینان ہو گیا کہ صلح حدیبیہ اگرچہ بہت کمزور شرائط کے ساتھ ہوئی ہے مگر فائدہ مسلمانوں کا اور اسلام کا اسی میں ہے. مکمل 1500 کے 1500 سب کے دلوں میں یہ اطمینان ہو گیا. تو فانزل السکینۃ علیہم, ان پر سکینہ نازل کی, واصابہم فتحا قریبا, اور انہیں قریبی فتح عطا کر دی, بدلے میں اس کے بدلے میں قریبی فتح دے دی. اور یہ قریبی فتح جو ہوئی وہ مغانم کثیرۃ, اور بہت سارا مال غنیمت بھی دیا, یا خودونا جسے تم لے رہے ہو. اور یہ جو مال غنیمت ہے جو ان کو ملا اور یہ قریبی فتح ملی, یہ خیبر ہے. خیبر تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے, اور مدینہ منورہ سے جنوب میں مکہ مکرمہ ہے اور شمال میں خیبر ہے, اور خیبر میں بنو نذیر کو جب مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا, ان پر چڑھائی ہوئی مسلمانوں کی طرف سے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں جو یہود کے قبائل تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا, اس لیے کہ حکومت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم ہو گئی مدینہ منورہ میں. تو بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو حارثہ, ان سب نے صلح کر دی. اور صلح میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم آپ سے نہیں لڑیں گے, تم ہم سے نہیں لڑیں گے, نمبر ایک. اور نمبر دو, ہم آپ کے دشمنوں کا تعاون نہیں کریں گے, تم ہمارے دشمنوں کا تعاون نہیں کریں گے. بنو النذیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی, اور یہ ان کا راز کھل گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کر دی ان پر, چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا, تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. بغیر کسی جنگ کے وہ علاقہ فتح ہو گیا اور ان کو جلا وطن کر دیا, نکال دیا مدینہ منورہ سے باہر. تو انہوں نے خیبر میں جا کر کے پناہ لی, اور یہ زرخیز علاقہ تھا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد اس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے, تو اس وقت جو ہے قلعے, ایک قلعہ نہیں کئی قلعے, ایک تو بڑا قلعہ, چھوٹے چھوٹے قلعے, باغات, کھیتیاں, بہت زرخیز علاقہ. تو ذوالقعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے, سن 6 ہجری ذوالقعدہ میں تشریف لے گئے عمرے کے لیے. وہاں قیام ہوا, صلح ہوئی, واپس لوٹے ذوالحجہ میں مدینہ منورہ پہنچے. سن 6 ہجری ختم ہو گیا, محرم شروع ہو گیا سن 7 ہجری. محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جنوب ساؤتھ میں جو خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا ہے حدیبیہ کی صلح سے, یہ سب سے بڑی قوت اب شمال میں ہے اس وقت, ان پر چڑھائی کرنی چاہیے. تو محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے, اور سفر میں یعنی 2-3 مہینے کی مدت میں خیبر فتح ہو گیا. محاصرہ ہوا کئی دنوں تک, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین بڑے بھوکے بھی رہے لیکن کوئی ہٹا نہیں. بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یہ فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا مَنْ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. بس بھائی بہت دن ہو گئے, اب تو فتح کرنا چاہیے اس قلعے کو, بند تھا اندر سے نکل نہیں رہے تھے, وسائل بہت تھے ان کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ کل ضرور بھی ضرور جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا عاشق ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے, اللہ تعالی شانہ اسے فتح عطا فرمائیں گے. یہ نہیں فرمائے گے کون. اب پوری رات بڑی بے چینی سے گزر رہی ہے, اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے ہر شخص یہ چاہ رہا تھا کہ صبح جھنڈا مجھے ملے. کیوں, امیر بننے کا شوق تھا؟ نہ, امیر بننے کا نہیں, جس کو بھی جھنڈا ملے گا اس کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا عاشق اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی دیکھو, یہ ابو عبیدہ ابن جراح اور عمر ابن خطاب, ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو, فیوریٹ. پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کو خلیفہ بنایا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی امیر بننے کا مجھے شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے. اس دن مجھے بھی رات کو ایسا شوق ہوا کہ کل مجھے امیر بنایا ہے تو اچھا ہے. کیوں, کرسی کی وجہ سے نہیں, اس تمغے کی وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب. صبح ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھانک جھانک کر سب دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی, نظر نہیں آئے تو فرمایا کہ اینا علی, علی کہاں ہے؟ کہ ان کو تو آنکھوں میں انفیکشن ہے, بہت تکلیف میں ہے, وہ تو ہمارے ساتھ آئے بھی نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں غزوہ خیبر میں نے شرکت نہیں کی, لیکن مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد کے میدان میں ہو اور میں گھر بیٹھا رہوں, تو میں چلا گیا, پیچھے سے گیا. تو کہا کہ وہ تو لیٹے ہوئے ہیں, آنکھوں میں بہت انفیکشن ہے, بہت تکلیف ہے, پانی بہت گر رہا ہے. تو کہا کہ بلاؤ ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک نکال کر دونوں آنکھوں میں داخل کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فوراً میں ٹھیک ہو گیا اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا, اور کوئی خاص ایسی مزاحمت بھی نہیں ہوئی, یوں ہی اللہ نے فتح کر دیا, قلعہ فتح ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, سن 7 ہجری کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں, یعنی 6 سال گزر گئے ہیں, کس قدر تکلیف میں مسلمان گزرے ہوں گے اس کا اندازہ لگاؤ. یہ دین میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ مزے آتے رہے تو دین پر چلو اور مزے نہ آئے تو دین کو چھوڑ دو. ہر حال میں دین پہ چلنا ہے, چاہے مزہ آئے یا نہ آئے. اس لیے کہ دین کو جو حق سمجھے گا وہ فینس پر نہیں رہے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. کہتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فینس پر رہتے ہیں, اگر ان کو اللہ کی طرف سے خیر پہنچتی ہے تو دین میں بہت آگے بڑھتے ہیں, اور تکلیفیں آتی ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں, صحابہ کا یہ معاملہ نہیں تھا. اچھا ہو, برا ہو, تکلیف ہو, راحت ہو, دین برحق ہے, اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اور یہ اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جو کہے جس حالت میں بھی کہے ہمیں کرنا ہے. فی المنشط والمکر رہے, تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کا قافلہ روانہ ہوا تو ہم آپس میں بات کرنے لگے مدینہ منورہ میں کہ اگر خیبر فتح ہو گیا تو پیٹ بھر کر کھجور کھا سکیں گے. یعنی سن 6 ہجری تک گوشت تو بہت دور کی بات ہے, پیٹ بھرنے کے لیے کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی صحابہ کو, اتنی مل جاتی تھی کہ زندگی کسی طرح چلتی رہے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر فتح ہوا اس کے بعد ہم نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اصابہم فتحاً قریبا, ان کے صلح حدیبیہ میں جو ایک ان کا جو کارنامہ تھا اس کے نتیجے میں بدلے میں ان کو فتح قریب عطا فرمائی. 1 سال 2 سال بھی انتظار نہیں کروایا, قریبی فتح عطا فرمائی. اور جب خیبر فتح ہو گیا تو قریب میں فدق تھا, یہ ایک دوسرا علاقہ فدق, تو فدق والے تو آئے اور ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے, ہم امن کے ساتھ کہیں اور چلے جاتے ہیں, یہ سب کچھ آپ لے لو مگر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے مت آئیے. یہ روب ڈال دیا اللہ نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں, یہیں رہو. یہ بھی یہودی تھے, یہیں رہو, ان زمینوں میں تم کام کرو اور جو کچھ پیداوار ہوگی آدھی تمہاری آدھی ہماری. خیبر والوں کے ساتھ بھی یہی کیا, آدھی تمہاری آدھی ہماری. اور جب عامل جاتا تھا گورنر وصول کرنے کے لیے تو جتنی پیداوار ہوتی تھی اس کے 2 حصے بنائے جاتے تھے, اور 2 حصے بنائے جانے کے بعد وہ عامل یہ کہتا تھا کہ ان 2 میں سے تم کو جو پسند آئے وہ تم پہلے لے لو. تو وہ یہودی اس وقت یہ کہتے تھے کہ زمین اور آسمان اسی عدل و انصاف کی وجہ سے آج قائم ہے. اور پھر وہاں سے فدق, تو خیبر میں تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی لہذا وہ مال غنیمت بن گیا, اور فدق بغیر کسی جھڑپ کے حاصل ہوا اس لیے وہ فے ہو گیا, وہ خالی صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک میں آ گیا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن جائیدادوں کو چھوڑ کر گئے ہیں اس میں خیبر کا ذکر آتا ہے, اس لیے کہ خیبر کی مال غنیمت میں آپ کا حصہ ملا تھا. فدق کا ذکر آتا ہے, اور فدق کے علاوہ مدینہ منورہ میں بنو نذیر کا جو علاقہ ہے اس کا ذکر آتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد وراثت میں آگے جاتی نہیں ہے, نبی کا جب انتقال ہوتا ہے تو بیت المال میں چلا جاتا ہے. اور وہاں سے فدق سے جب مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے تو یہودیوں کی ایک اور بستی تھی وادی القرا, ان کو اسلام کی طرف دعوت دی, نہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے نہ صلح کرنے کے لیے تیار ہوئے, تو وہاں جنگ ہوئی اور جنگ کے نتیجے میں تھوڑی جھڑپ میں اسے بھی فتح کر لیا. تو یہ فتح خیبر ہوا, فتح فدق اور فتح وادی القرا اس فتح کے بعد واپس آ رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اللہ نے ان کو ان کے حدیبیہ والے کارنامے کے نتیجے میں قریبی فتح عطا کی, وہ مغانم کثیرتن, اور بہت زیادہ غنیمتیں عطا کی, یا خدونہ, جنہیں یہ لے رہے ہیں. وکان اللہ عزیز حکیمہ, اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ زبردست ہے, اگر اللہ چاہتا تو وہاں بھی تمہارے لیے جنگ کے اسباب پیدا کر کے مکہ مکرمہ میں تمہاری جنگ کرواتا, اور چونکہ اس کو قدرت ہے اس لیے تم غالب بھی ہو جاتے, لیکن وہاں اس لیے نہیں کروایا کہ اللہ حکمت والا بھی ہے. اللہ زبردست بھی ہے, حکمت والا بھی ہے, اس لیے اللہ جل جلالہ وامن والوں نے وہاں صلح کروائی, اور صلح کے نتیجے میں پھر یہاں تم کو یہ فائدہ پہنچائے. وہاں جنگ ہوتی, وہاں کئی صحابہ شہید ہوتے, وہ مال غنیمت حاصل نہ ہوتا جو یہاں ہوا. اور اس کے بعد پھر اصل میں صلح حدیبیہ میں اللہ جل جلالہ وامن والوں نے جو فضا پیدا کی وہ مورل وکٹری کی فضا پیدا کی تھی, اور کسی بھی مشن کے بڑھنے کے لیے مورل وکٹری بہت ضروری ہوتی ہے. تو مورل وکٹری کی فضا پیدا ہوئی کہ دیکھو بھائی مسلمان جو ہے کتنے عالی اخلاق ہیں کہ ہر شرط کو قبول کر کے چلے گئے یہاں سے. تو وکان اللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ اتنا ہی نہیں, وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا، تاخذونھا، جنہیں تم لیں گے مستقبل میں، مستقبل میں لیں گے. اس میں ساری فتوحات قیامت تک آ گئی، اس میں غزوہ حنین بھی آ گیا، اس میں غزوہ طائف بھی آ گیا، اور اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور جہاں مال غنیمت حاصل ہوا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور کی فتوحات، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی فتوحات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کی فتوحات، یہ سب آ گئی. تو کہا وعدکم اللہ، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا اور بھی وعدہ کیا ہے، تاخذونھا، جن کو تم حاصل کرو گے، مگر تمام غنیمتوں میں سے فاجر لکم ہذہ، اللہ تعالی شانہ نے تمہارے لیے اس کو جلدی کر دیا، اس لیے کہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنی تھی. وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ تعالی شانہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا. اس پورے قضیے میں صلح حدیبیہ سے لے کر فتح خیبر تک اللہ تعالی شانہ نے دشمنوں کے ہاتھوں کو روک کے رکھا. وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو مرعوب کر دیا مکہ مکرمہ میں، اور وہ لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یہ دشمن کے ہاتھوں کو وہاں روک لیا. تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچی، تمہارا ایک آدمی بھی وہاں نہیں مرا. نمبر دو، جب تم یہ 1500 وہاں چلے گئے تھے تو مدینہ منورہ کے ارد گرد جو دشمن تھے، ان میں سے بہت سے دشمنوں کے دل میں خیال آیا کہ یہ گئے ہیں 10 دن تو ان کو جانے میں لگیں گے، 10 دن آنے میں لگیں گے، تو مدینہ منورہ پر حملہ کر دینا چاہیے. پلاننگ ہوئی باقاعدہ، لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے ان کو بھی مروب کر دیا. اور جب خیبر کا محاصرہ ہوا، تو خیبر کا جب محاصرہ ہوا تو بنو اسد اور بنو غطفان، جن جو حلیف تھے اہل خیبر کے، وہ مدد کے لیے تیار ہوئے اور بستیوں سے نکلے. بس بستیوں سے ابھی نکلے ہی تھے کہ ان کو ایسا کچھ سنائی دیا کہ پیچھے افراتفری ہے، ایسا سنائی دیا، اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ ہماری بستی میں کچھ افراتفری ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے. اور آواز بھی آئی کہ پیچھے پلٹو، تمہاری بستی پر حملہ ہو گیا ہے. تو یہ فوراً پیچھے پلٹے، پیچھے پلٹے، وہاں جا کر کے دکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ہم خیبر تک پہنچ گئے اور یہاں کچھ ہو گیا تو، مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو. تو اللہ تعالی شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاجر لکم ہذہ، وہ ساری غنیمتیں اور فتوحات جو تم کو ملنے والی ہیں، ان میں سے اس کو تمہارے لیے جلدی کر دیا اور دشمن لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. اور یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ آگے حکمت بیان ہو رہی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ حدیبیہ میں تم کو کامیاب کیا، دشمنوں کو مرعوب کیا، تمہارے دل میں سکینہ نازل کی، تمہیں صلح پر انشرا ہو گیا، یہاں آئے، خیبر فتح ہو گیا، فدق فتح ہوا، وادی القرآن فتح ہوا، جھڑپ بالکل نہیں ہوئی، لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال کر کے ان کو پیچھے کر دیا، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا تاکہ تم کو فوری دنیاوی نفع ہو، ایک مقصد تو یہ تھا، تاکہ تم کو فوری دنیاوی نفع ہو، اس لیے کہ بڑی غربت میں چل رہے تھے، یہ تو دنیاوی نفع، اور تاکہ تم کو اخروی اور دینی نفع بھی ہو. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ایک نشانی بن جائے مؤمنین کے لیے، مؤمنین کے لیے نشانی بن جائے کہ جو خلوص رکھتا ہے دل میں، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم پر، تو اللہ جل جلالہ عام منوال اسے ضائع نہیں کرتے، اسے ضائع نہیں کرتے، اسے اس آزمائش سے نکالتے ہیں، اور اللہ تعالی شانہ اس کے گمان سے زیادہ، اس مؤمن کے گمان سے زیادہ اسے دنیاوی اخروی دینی اور علمی عملی فوائد عطا فرماتے ہیں. یہ نشانی ہو جائے کس کے لیے؟ قیامت تک آنے والے مؤمنین کے لیے. اب قیامت تک آنے، ہم 1400 سال کے بعد اس واقعے سے سبق حاصل کر رہے ہیں، تو تاکہ مؤمنین کے لیے ایک نشانی ہو جائے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ تعالی شانہ اس کے ذریعے تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے. اس واقعے کے دو فائدے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ مومنین کے لیے نشانی ہو, مومنین کے لیے نمونہ ہو جائے, اور اس کی برکت سے صراط مستقیم کی رہنمائی ملے. اس میں دو فائدے ہیں, ایک علمی فائدہ ہے اور دوسرا عملی فائدہ. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, علمی فائدہ ہے, اعتقادی فائدہ ہے کہ ہم نے یہ حالات اس لیے پیدا کیے تاکہ قیامت تک آنے والے مؤمنین کے دلوں میں یہ فکر, یہ سوچ, یہ عقیدہ راسخ ہو جائے, یہ علم پیوست ہو جائے کہ جو شخص بھی اللہ کی فرما برداری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اسے ناکام نہیں کرتا. یہ علمی فائدہ. اور عملی فائدہ, عملی فائدہ ہے کہ اس کے نتیجے میں توکل بڑھے گا, اعتماد بڑھے گا, اور جب توکل اور اعتماد بڑھے گا تو اس کی زندگی میں جس وقت صراط مستقیم پر چلنے کا جو بھی تقاضا ہوگا اس تقاضے کو وہ پورا کرے گا. وہ ہدیہ کا صراط مستقیم, اور وہ ہدیہ کم صراط, اللہ تعالی شانہ تمہاری رہنمائی کرے صراط مستقیم کی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی صراط مستقیم پر تھے, مومنین بھی صراط مستقیم پر ہوتے ہیں, مگر مطلب یہ ہے کہ یہ جو علمی فائدہ ہوگا اس کے نتیجے میں اعتماد اور توکل بڑھے گا تو مزید صراط مستقیم پر جمے گا اور مزید بڑے بڑے کام کرے گا اس اعتماد کی وجہ سے. اور آگے اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو صلح کر کے مکہ مکرمہ سے تم آ گئے ہیں اس کی فکر مت کرو, ایک فتح تو تم کو دے دی, وہ اخرا, اور دوسری فتح لم تقدروا علیہا, جس پر تمہیں قدرت نہیں ہوئی, قد احاط اللہ بہا, اللہ اس کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں, آئندہ سن وہ بھی ہو جائے گی سن 8 ہجری میں. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالی شانو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ جو آخری آیت ابھی پڑھی گئی اس کے اندر فتح مکہ کی بشارت اللہ تعالیٰ شانہ نے سنا دی, یعنی ابھی ابھی صلح کر کے آئے ہیں, اور صلح کتنے سال کی ہوئی ہے, 10 سال کی, تو بہت دور ہے صلح. تو اگر وہ مصالحت 10 سال تک رہتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فتح مکہ کو دیکھ ہی نہ سکتے, لیکن 2 سال بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اس صلح کو خود توڑا, اس کی ایک شک ٹوٹی, اور جب کوئی شک ٹوٹتی ہے تو دوسرے فریق کو اختیار ہوتا ہے کہ آگے مزید اس کو طول دے, اس کی تجدید کرے, رینیو کرے اس کو, یا یہ کہ توڑ دے اور کہے کہ اب ختم. تو 2 سال کے اندر اندر انہوں نے ایک شک کو توڑا. جب ایک شک کو توڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی صلح نہیں, سارے اللہ تعالی شانہ کی طرف سے ہو رہا تھا, وہاں سے ساری رہنمائی مل رہی تھی, تو 2 سال کے اندر اندر جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل ہو گیا. ادھر خیبر فتح ہوا جس کا بہت رعب پڑا, اور 2 سال میں مسلمانوں کا اختلاط ہوا خوب, مکہ مکرمہ یہاں سے جا رہے ہیں, وہاں سے وہ لوگ آ رہے ہیں, تو کمیونٹی کوہیژن ہوا, مسلمان کافروں سے مل رہے ہیں, کافر مسلمانوں سے مل رہے ہیں. پہلے تو جنگ کے حالات تھے, وہاں کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے تھے, یہاں کے لوگ وہاں نہیں جا سکتے تھے, اب صلح ہو گئی تو ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ غیر مسلموں کو جو دور رکھ کر ان کے کانوں میں اسلام کے خلاف پروپاگنڈا کیا جاتا تھا, ان کو فرسٹ ہینڈ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اور اسلام کو دیکھنے کا موقع ملا. اپنی بیٹی کو بھی ملنے کے لیے مدینہ منور آ رہا ہے, اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آ رہا ہے, اپنے بھائی کو ملنے کے لیے آ رہا ہے, اپنے دوست کو ملنے کے لیے آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت لے کر 21 سال پہلے آئے تھے, 13 سال مکہ مکرمہ کی اور 8 سال فتح مکہ تک, 21 سال پہلے نبوت لے کر آئے تھے. 21 سال میں لوگ اتنی تعداد میں مسلمان نہیں ہوئے جتنے اس 2 سال میں ہوئے. تو مقصود ہدایت ہے, اور قتال جو ہے قتال وہ تو راستے سے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے, تو اگر مکہ مکرمہ میں قتال ہو جاتا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں ہدایت عام نہ ہوتی، اس لیے قتال وہاں نہیں ہونے دیا، دو سال تک ملنے دیا ایک دوسرے کو. یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے جرنیل وہ انہی دو سالوں میں مسلمان ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تو سارے ہی بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ تھے. تو کتنے آدمی تھے؟ 1300, 1400, 1500، یہ تین قول ملتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں تو اس وقت آپ کے ساتھ 10,000-12,000 آدمی تھے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ہوئی ارشاد فرماتے کہ وہ اخرا، اور دوسری فتح ابھی باقی ہے، لم تک دیرو علی ہے، جس پر آپ کو قدرت نہیں ہوئی ہے آپ لوگوں کو مسلمانوں کو، لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اس میں اصلاً تو فتح مکہ کا ذکر ہے، مگر بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ صرف فتح مکہ کی بشارت اس میں نہیں ہے، فتح مکہ کی بھی بشارت ہے اور آگے حنین کی بھی بشارت ہے اور طائف کی بھی بشارت ہے، اوطاس کی بھی بشارت ہے، اس کے بعد جتنی بھی جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، پھر ابو بکر کے زمانے میں ہوئی، عمر کے زمانے میں ہوئی، عثمان کے زمانے میں ہوئی رضی اللہ عنہم، اور قیامت تک جتنی جنگیں شرعی قاعدے کے مطابق ہوتی رہے گی ان سب کی اس میں بشارت ہے. کہ ایسا مت سمجھو کہ صرف یہی جنگ، اسی جنگ میں تمہیں فتح ہوئی ہے، دوسری فتوحات بھی ہیں جن پر ابھی تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ان کو اپنے احاطے میں لے رکھا. یعنی مسلمان جب بھی شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ صرف اعلی کلمۃ اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو اللہ جل جلالہ وعمن والو جس دور میں بھی وہ کھڑا ہوگا انہیں فتح عطا کرے گا. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی شانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو دین سے وابستہ کرے، علم صحیح ہمیں نصیب کرے، فہم صحیح اللہ نصیب کرے، اور نفس کو مغلوب کر کے اللہ تعالی شانہ ہمیں دین پر چلنے والا بنائے. جو جتنا نفس کو مغلوب کر کے، نفس کو کنٹرول کر کے دین پر چلتا رہے گا، اس کی زندگی میں، اس کے دین میں، اس کی دنیا میں اتنی ہی ترقی ہوتی چلی جائے گی. اور یہ بڑی بڑی قربانیاں ان حضرات نے دی ہیں، تو ہم جو ہے آنکھوں کی حفاظت کی قربانی نہیں دے سکتے، موسیقی سے بچنے کی قربانی نہیں دے سکتے، نمازوں کے لیے اٹھنے کی قربانی نہیں دے سکتے، یہ تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں. اور جو نفس کی ایسی چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتا ہے وہی پھر بڑی بڑی قربانیاں دینے کے قابل ہو جاتا ہے. اس لیے فرائض واجبات کا خوب اہتمام ہو، ساتھ میں سنن اور مستحبات اور نوافل کا بھی اہتمام ہو، اس لیے کہ اس سے نفس پر زد پڑتی ہے. اس کو آپ اس طرح سے مت دیکھیے کہ بھائی فرض واجب ضروری ہے کر لیا، وہ چیزیں ضروری نہیں ہے، نہیں، اس طرح دیکھیے کہ ہر اچھے عمل سے نفس پر زد پڑتی ہے، اور نفس پر جتنی زد پڑتی ہے نفس اتنا ہی کمزور ہوتا ہے، اور نفس جتنا کمزور ہوتا ہے اتنی ہی روح طاقتور ہوتی ہے، اور جب روح کی طاقت بڑھتی جائے گی تو بڑے بڑے مشکل کام آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح حرام سے بچنا ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچنا ہے، اور مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں بھی اور پوری امت کو ہدایت عطا فرماوے، ہمیں بھی پوری امت کو علم کے ساتھ وابستگی عطا فرماوے، ہمیں اور پوری امت کو صحیح علم اور صحیح سمجھ عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ اس صحیح علم اور صحیح سمجھ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور عمل کروا کے ایک ایک انسان تک اس پیغام کو اچھے انداز میں پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ پورے عالم کو امن سے بھر دے، سلامتی سے بھر دے، رحمتوں سے، برکتوں سے بھر دے، اور اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ شانہ ان کا غیب سے انتظام فرماوے. اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ رکھے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس کی اشاعت کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ
سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.